نعرہ تکبیر۔ ذرا اور بلند کرے آواز، مجمعہ چلا گیا لیکن آپ کا دل بیدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، صلح کلیت مرد آباد، صلح کلیت، صلح کلیت، حضور محدث کبیر، حضور تاج شریعہ، مرکز اہل سنت، جامعہ الرضا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ العلی العظیم الکبیر الاکبر، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد نوره الانور وعلی آلہ المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر، صلاة اللهم صل عليهم صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، صلاة تنور بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانۂ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وأصحابه الفقام أجمعين وبارك وسلم أبدا۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس وقت تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ میں اپنا کچھ درد دل اور سوز درون لے کر آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اور اس سلسلے میں میں آپ حضرات کی طبیعت مزاج کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو تقریب میں اور نعت سنائیں اور نعرہ نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں ناکام رہے، میں وہ ہوں کہ نعرہ لگے تو میں ناکام سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرا بیان ہو جائے اس کے اخیر میں 501 مرتبہ نعرہ لگے۔ درود شریف یاد ہو تو پھر پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا ہے۔ کیا نماز پڑھنا صرف عالموں پر فرض ہے، آپ پر نہیں؟ روزہ رکھنا عالموں پر فرض ہے آپ پر نہیں، زکوٰۃ دینا یہ صرف فقراء علماء کے ذمے ہے اور اغنیاء عوام کے ذمے اس کا کوئی حصہ نہیں، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن شرائط کے ساتھ اپنے احکام، فرائض و واجبات، حلت و حرمت کے ہم پر عائد کیے ہیں وہ سب پوری امت کے اوپر ہے۔ البتہ علماء کے ذمے کیونکہ دین کی تفہیم و افہام کا مسئلہ ہے اور ابلاغ دین کا حکم ان کے اوپر عائد ہے اور عوام اس سے مستثنی رکھے گا، عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فتویٰ دیا کریں، البتہ کسی عالم کا قول نقل کر کے سنانے، یہ نہیں کہ وہ خود مفتی بن جائیں اور خود وہ قاضی بن جائیں، خود وہ اپنے طور پر فیصلے کریں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں یہ ہے، جو فرمان ہے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا، یشرب الخمر ویجہر الزنا یجرفع العلم ویکثر الجہل۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب شراب دھڑلے پڑیلے سے پی جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، بدکاریاں بڑھ جائیں گی، علم اٹھ جائے گا، جہالت غالب آ جائے گی، حتیٰ اذا لم یبقى عالم، یہاں تک کہ وہ حال ہوگا کہ جب کوئی عالم نہ موجود رہے تو اتخذ الناس رؤسا جهالا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں اور انہیں کی سرداری میں فیصلے لیں گے۔ افتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہ جاہل اپنی جہالت سے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ۔ اسی لیے ہمارے فقہاء کرام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تبلیغی کام اور وعد و تصدیق کی ذمہ داری صرف علماء سے وابستہ ہے، عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وعد اور تقریر کریں۔ کیا اعلیٰ حضرت کے فتاوے اس سلسلے میں لوگوں پر حجت نہیں ہے؟ مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا دعویٰ اور نعرہ تو خوب لگتا ہے، مگر عوام کو کہاں سے یہ بصیرت حاصل ہو گئی کہ وہ اب وعد اور تذکیر کریں اور وعد اور تذکیر کا یہ عطر نکالیں کہ اب علماء کا وعد مت سنا کرو، ہم لوگ کافی ہیں، عالموں کے جلسے میں نہ جاؤ، اور کوئی عالم ذی‌وقار کھڑا ہو جائے تو وہ لوگ اپنی پگڑیاں اچھالتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب علماء لوگوں کو بات سنانے کے قابل نہ رہے، یا علماء کی شکل جن لوگوں نے اختیار کر دی وہ علماء کی بات سننے کے قابل نہ رہے، اب یہ مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اب یہ درد ہمارے دل میں بہت بڑھتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی کچھ غلطیوں پر بعض فتوے صادر کیے گئے یا ان کی اصلاح حال کے لیے ان کے بائیکاٹ کا کوئی حکم دیا گیا تو اس کو ان لوگوں نے غلط افتراء کے طور پر تشہیر کی کہ علامہ اظہری صاحب اور ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر نے تکفیر دعوت فلاں و دعوت فلاں کا حکم صادر کیا، العیاذ باللہ، ہم کسی بھی کلمہ گو کی اس وقت تک تکفیر نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا کفر قطعی طور پر ثابت نہ ہو، ہم بری ہیں اس طریقے کے الزام سے جو اس طرح کا الزام لگاتا ہے کہ ہم نے تکفیر کی، وہ الزام نہیں لگا رہا بلکہ خود وہ اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے، کہ وہ ایسی جرأت، ایسی ہمت، شریعت کے اوپر ایسا افتراء، اور شریعت کے ترجمان میں تو کچھ نہیں ہوں مگر تاج الشریعہ، جن کو قوم تاج الشریعہ کہتی ہے، جن کے سر پر شریعت کا تاج ہے، اور وہ ہم سب کے لیے تاج الشریعہ، ان کے اوپر ایسا اتحام، خدا کی قسم یہ وہ ہے کہ زمین کانپ جائے، آسمان لرز جائے۔ ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح نظر نہیں آئی، خود بدلتے نہیں،
شریعت کو بدل دیتے ہیں. اس لیے رفقان ملت عزیزان گرامی، ذرا ہوش کے ساتھ آپ لوگ سن لیں، بہت سے عوام کے ذریعے میرے کانوں میں بھی یہ بات آئی کہ آپ نے اور تاج شریعہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ فلاں فلاں جماعت کافر. العیاذ باللہ، حضرت نے میرے سامنے جو اپنا اعلان سنایا تھا وہ یہ تھا کہ ان میں یہ غلطیاں ہیں، لہذا آپ لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے. یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ لوگ قاتل ہو گئے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ جماعت سے خارج ہو گئے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے. یہ سب یہ وہ فتوے ہیں جو کہ جو کفر سے نیچے کے فتوے، گمراہ یا جماعت سے خارج ہونے والی باتیں، یہ بھی حضرت نے فرمائی. ان کی غلطیوں کو آشکارا کیا اور کیا کہا. اب اس وقت ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ان سب پروپیگنڈوں کا اثر کیا ہو رہا ہے. اثر یہ ہو رہا کہ لوگ اب طرح طرح سے اپنے ایمان اور تحفظ ایمان کے مسائل میں مختلف رائے ہو چکا ہے. ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج کیا ہیں، شریعت نہیں بلکہ جو ان کی سمجھ بوجھ یا جو ان کی طبیعت پر آئے وہ بات. تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ بد مذہبوں سے، نام تو انہوں نے بد مذہبوں کا نہیں لیا مگر دیوبندی اور بریلی ضرور تھا، اور یہ کہا کہ ان کے یہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے اختلافات کو پسے پشت ڈال دیں. پسے پشت ڈالنے کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو پھینک دیں. ہاں یہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو پسے پشت ڈال دیں اور ایک کلمے کی بنیاد پر سب ایک. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے آپ بتاؤ؟ کہ کافر اور مومن دونوں کو ایک کر دیں. اب یہ ایک کر دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں دارو افتاؤں سے فتوے ہوئے جس نے یہ بھی کہہ دیا کہ فلاں فلاں ہنود کے جو ان کے نمائندے گزرے یا نہیں گزرے، ان لوگوں نے جہاد کیا. معاذ اللہ، جہاد اعلی کلمۃ اللہ کا نام ہے، کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، جہاد افضل الجہاد، بہترین جہاد یہ ہے کہ کلمۃ حق جابر اہل سطوت اہل سلطنت کے سامنے ظاہر کیا جائے. تو یہ لوگ کلمہ حق تو ظاہر نہ کر سکے، کلمہ حق کو پسے کچھ پھینکنے لگے، اور جن لوگوں نے کفر و الحاد میں اپنی زندگی ایسی گزاری کہ حتماً قطعاً جن کے اوپر کفر کے فتوے رہے ان کو مجاہد اور صاحب جہاد کہتے ہیں. اب ایسی ایسی بولیاں ان کے بعد ہم کو ضرورت پڑی. اب دیکھا ہم نے جب کہ یہ زہریلا، یہ زہر، زہریلے جراثیم، یہ پائزن لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ گھستا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ لوگوں کے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. اب رسالوں میں بھی اس طرح کے مضمون آئے کہ دیوبندیوں کا رد کرنا تو نامناسب سمجھتے ہیں مگر ہم علماء حق کا رد کرنا وہ اپنا فریضہ کر مانتے ہیں. ان لوگوں کو دیوبندیوں سے دوستی میں ملائی کا مزہ ملتا ہے اور ہم سے دشمنی کرنے میں گاجر کا حلوہ ملتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہم غیروں کو دوست بنائیں گے، دون المؤمنین مسلمانوں کو نہیں. اب ان کے ساتھ ڈھلتے چل رہے ہیں، ان کا گن گاتے جا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. حق یہ ہے کہ جس امام علیہ السنت نے غیر منقسم ہندوستان کہ مسلمانوں کے ایمان کا پورا انتظام کیا، حفاظت کی، سونا جنگل رات ادین چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس وقت امام اہل سنت نے للکار للکار کر پوری قوم کا ایمان بچایا تھا، ورنہ پتا نہیں کتنے قادیانی ہوتے، کتنے چکرالوی ہوتے، کتنے بہائی ہوتے، کتنے بابی ہوتے، کتنے دیوبندی ہوتے، کتنے غیر مقلد ہوتے، اور کیا کیا اہل ہوتے۔ اللہ امان، ایسے ایسے کتنے اٹھے تھے، مگر اے امام ہزاروں بار دل بارگاہ میں قدم بوسی کا نظر آنا کہ آپ نے ہمارے ایمان کے تحفظ کا پورا جھانا۔ آج اس امام اہل سنت پر کیچڑ اچھالی جاتی، کوئی ضروری ہے کہ اعلی حضرت کہا جائے اور مسلک اعلی حضرت کہا جائے؟ کوئی ضروری ہے اعلی حضرت سے اختلاف نہ کیا جائے، ان کے فتووں سے اختلاف کرنا یہ تو ثابت سے ائمہ کے درمیان چلا آیا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ مگر مجھے بتاؤ کہ کسی امام نے عقیدے کے بنیادی مسائل میں کسی دوسرے امام سے اختلاف کیا؟ امام ابو حنیفہ سے امام شافعی کے جزوی مسائل میں، یعنی اجتہادی مسائل میں ہزاروں اختلافات ہیں، مگر عقیدے میں کوئی اختلاف ہے امام شافعی سے امام ابو حنیفہ کا، یا امام ابو حنیفہ سے امام شافعی کا؟ عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف کہیں نظر نہیں۔ اب یہ سب ترتیبیں چلنے لگی تو اس بنا پر میں نے حضرت سے اجازت چاہی کہ حضور ایک میٹنگ میں چاہتا ہوں، ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی مناسب ہو آپ عطا فرمائیں، چند علماء کو میں لے کر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سے علماء کرام کو ٹیلی فون پر دعوت دی، الحمدللہ ان لوگوں نے میری دعوت قبول فرمائی، مجھے عزت بخشی، میری طرح ان کے دلوں میں بھی درد جاگ رہا تھا، میں نے وجہ بتائی کہ یہ ہے یہ ہے۔ تو اب وہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ علماء کرام کی ایک تنظیم بنے گی، جو کہ دین کا نقیب صرف عالم ہو سکتا ہے، دین کی نمائندگی صرف عالم کرے گا، غیر عالم کرے گا تو ایسے ہی جھوٹے اتحام ایک ججد امام کے اوپر لگائے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ تحریک رکھی کہ ایک تنظیم ایسی بنائی جائے کہ پورے ہندوستان میں صرف علماء کی تنظیم، اور وہ علماء کی تنظیم کے ذریعے سے ہم سنیت کو بیدار کریں، اور جہاں جہاں نظر آئے کہ نقب لگائی جا رہی ہے وہاں پر فوراً پیمند لگانے کی کوشش کریں، اور رکاوٹیں پیدا کریں، سب سے سکندری قائم کریں، یہ ضروری ہو گیا ہے۔ حضرت نے ہم لوگوں کی یہ رائے قبول فرمائی اور پوری جماعت اس پر متفق ہوئی۔ اب یہ اس کے لیے چند افراد پر، جن میں مولانا اختر صاحب کو سربراہ کرتے ہیں، مفتی اختر حسین صاحب، چند افراد پر ایک ایڈ ہاک عارضی کمیٹی ہم نے بنائی، جس کمیٹی کو ذمہ دیا ہے کہ ایک مختصر سے جامع اصول علماء کی اس نمائندگی کے سلسلے میں کہ مسلک اعلی حضرت کے تحفظ کا کیسے کیسے کہاں انتظام ہوگا، کہاں کہاں اس کی کمیٹیاں جزوی بنیں گی، کہاں پر اس کی اعلی کمیٹی ہوگی، اور کس طرح سے کام کیا جائے گا، اس کے کتنے ناظمین ہوں گے، کتنے اس کے صدور ہوں گے، کن کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوگی، اور اس کے اصول میں جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو کہاں پر کوئی توسیع یا ترمیم کی جائے، اس کو کمیٹی میں رکھ کر کے ترمیم و تنقید کی جائے۔ ایک مہینے کی مدت تھی۔ اس میں یہ بھی مسئلہ آیا کہ بغیر سرمایہ کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یہ جتنی دعوتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، کروڑوں روپے سال میں وہ خرچ کرتے ہیں. کیا ان کے اوپر بارش ہوتی ان اخراجات کی اور ہوائی سفر کی اور ریل سفر کی اور تاروں کے سفر کی, یا زمین سے کچھ ابلتا رہتا ہے؟ نہیں, بلکہ قوم ان کی ہمت افزائی کرتی ہے, اپنی جیب سے ان کے لیے انتظام کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آئی کم سے کم پانچ آدمیوں پر اتنا اثر رکھتا ہے کہ ان پانچ سے کچھ جماعت کے کام کے لیے وہ پیسے دیں, سرمایہ فراہم کیا جائے. اس طریقے پر اب آپ لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے علماء نے اب کمر کسی ہے, تو اب کیا آپ اس کمر کو ڈھیلا ہونے دیں گے؟ آپ اس کے لیے کوئی اب تعاون نہیں کریں گے؟ آپ کا ہر طریقے سے تعاون ہمیں چاہیے. اس تعاون کو ہم اس وقت سمجھیں گے جب آپ ہماری باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار ہوں اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. ماحول سازگار بنانا ضروری ہو گیا. افسوس کہ یہ سب فتنے میری جوانی کے زمانے میں نہیں اٹھے تھے, ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ اپنی جوانی سے میں آپ کو کیا کیا درس دیتا. وہ وقت آتا, اب جب میں 76 سال کی عمر کو پہنچ گیا تب اس کے بعد یہ کام میرے سامنے آئے, یہ فتنے جاگتے ہوئے نظر آئے, یہ ادھر ادھر ادھیر پھر نظر آئے. میں نے آج اب یہ قسم کھا لی ہے کہ ان علماء کی گردن پر جب تک اپنے درد کی اور تارکودے ملت پیدا کی حفاظت مسلک اعلیٰ حضرت کی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کا جوا ان کی گردن میں پیوست نہ کروں, اس وقت تک اللہ مجھے موت نہ دے. ہاں, میں نے یہ ارادہ کیا ہے. اب اس ارادے میں آپ لوگوں کو میرا ہاتھ بٹانا ہے. رفیقان گرامی, ہم نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک پڑھنے اور پڑھانے میں وقت گزارا, پڑھنے میں وقت گزرتا ہی جا رہا, پڑھانے میں کم وقت گزرا. اگرچہ میں نے 7 سال تک درس دیا, مگر اس کے باوجود ایک سچیاوے ہوئے آدمی عمر بھر میں درس دے چکا, مگر میں نے اس پوری عمر میں اب تک بچپن سے پڑھنے میں گزارا. میں طالب علم زیادہ رہا اور عالم بہت کم رہا, اور اب بھی میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم نہیں سمجھتا, ایک طالب علم کے برابر ہی سمجھتا ہوں. میں اپنے شاگردوں کو اپنے سے زیادہ معزز سمجھتا ہوں, اور ہیں بھی کچھ ایسے لوگ کہ الحمدللہ جو تقویٰ میں نقطہ رسی میں مجھ سے زیادہ کامیاب ہیں, مگر میں پھر بھی کیونکہ ان کا استاد ہوں اس لیے میرے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ زندگی بھر اپنے استادی کا حق وصول کرتا رہا, نظر آنے کی شکل میں نہیں, نظر آنے کی شکل میں. ہاں, کہ آپ میری جگہ پر نظر آئیے اور میں جو کام چاہتا ہوں وہ کام انجام دیتے رہے. اب آئیے, میں ایک رخ اور آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضور سیدی تاج شریعہ مدد اللہ العالی, اللہ اتنی لمبی ان کو عمر دے, سبحان اللہ, لوگ ایک قرن کے لوگ چلے جائیں مگر حضرت کی عمر باقی رہے. ہاں, میں تو اتنی لمبی عمر چاہتا ہوں کہ حضرت کی عمر, مگر ایک بات آپ سن لیں, کچھ لوگوں کو شکایت ہے اور بہت سے علماء کو بھی شکایت ہے, مگر علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے کاموں کی توجیہ کرتے ہیں, تنقید کم کرتے ہیں. اب تنقیدیں تو آنے لگی ہیں رسالوں میں بھی چھپ کر کہ مرکز جائیے تو وہاں پر ملاقات کے لیے ترس اٹھتے ہیں, مرکز جائیے تو صاحب مرکز ہی غائب نظر آتے ہیں. سنو, اعلی حضرت کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کام بہت بڑھے ہوئے تھے, اعلی حضرت شب و روز اتنے مشغول خدمت دین تھے کہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے اس فتوے کے مطابق کہ مفتی کو اگر فتوے سے فرصت اور دین کی خدمت سے فرصت نہ ملے تو اس سنت فجر کے علاوہ دوسری سنتیں اس سے ساقط ہو جاتی ہیں، مگر سنت فجر پڑھنی ہوگی۔ اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے، ان کی بارگاہ میں کتنے لوگ عرادت کے لیے قاضی آباد سے چلے آ رہے ہیں، پنجاب سے چلے آ رہے ہیں، وہ دور دور سندھ سے چلے آ رہے ہیں، چٹاگاں سے چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں مدراس کی طرف سے، مگر کبھی ملاقات ہو جاتی کہ عصر کے بعد کا آپ نے وقت رکھا، اس وقت ایک گھنٹے کے اندر جن لوگوں کو ملنا ہے مل لیں، اور جن کے پاس وقت نہیں ہے، میرے والد ماجد حضور صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالی ان کو حکم صادر فرمایا، میں اپنی طرف سے آپ کو مرید کرنے کا وکیل عام بناتا ہوں، جو لوگ مجھ سے مرید آئے وہ مولوی امجد علی کے